غور و فکر سے پڑھا کرو، غور و فکر سے پڑھا کرو، غور و فکر سے پڑھا کرو، اب قرآن کا ادا کرو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله الاعظم في الاراضين، روحه وارواح العالمين لدراب مقدمه الفداء، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، درود بج محمد وعلى محمد بعد۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
سب سے پہلے خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی کہ جس کے توسط سے ہم اس کی بارگاہ میں روزے رکھ سکیں، قیام کر سکیں، تلاوت و قرآن کر سکیں، اور انشاءاللہ اسی صحت و تندرستی کے ساتھ باقی ماندہ ایام میں بھی تلاوت و قیام اور روزے داری کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد اور ہدیہ تہنیت و تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں سبط نبی مکرم اسلام حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، خصوصاً امام زمانہ ولی امر مسلم جہان اور تمام آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں۔ اب جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا عنوان قرآنی زندگی ہے، یعنی ایک ایسی زندگی کہ جس کے گزارنے کا ہر حکم خداوند عالم کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ محکم مستحکم راہ ہے، جس کو قرآن نے کہا صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ سیدھا راستہ مستقیم سیدھے راستے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اگر اس مستقیم کے حروف اصلی کو قیامہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ قیام، یہ استقامت اور ثابت قدمی سے عبارت ہے، یعنی صراط مستقیم بغیر ثابت قدمی کے، صراط مستقیم بغیر ثبات قدم کے طے ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک کہ انسان میں عزم حوصلہ نہ ہو، وہ سیدھے اور مستقیم اور قائم رہنے والے راستے پر کبھی نہیں چل سکتا۔ اس بنا پر اگر ہم قرآنی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہیں تو بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم ان کو شامل نہیں کر سکتے، زیر بحث نہیں لا سکتے، لیکن یہاں تقریباً تین چار موضوعات ایسے ہیں کہ جن کو میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ پہلا موضوع خود ہدف خلقت ہے، ہدف زندگی ہے قرآن کی نگاہ سے۔ دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے کہ جس پہ ہم بحث کریں گے وہ نوجوانی اور جوانی ہے۔ اس کے بعد نوجوانی سے مسائل کے متعلق مسائل ہیں، اور پھر انسان کی ازدواجی زندگی، اور پھر شیطان اور آخرت۔ یہ چار پانچ چھ نکات ہیں کہ جو ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن سب سے پہلی چیز کہ جس کو خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے کہ جب ہم قرآنی زندگی کی بات کرتے ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ہر حکم اللہ تعالیٰ سے قرآن سے لینا ہوگا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک کتاب خدا. جب تک تم اسے تمسک اختیار کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ قرآن جو ہر لمحہ ہمیں زندگی کی ہدایت دے رہا ہے، ہدل الناس ہدل المتقین، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور اس ماہ مبارک رمضان میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں قرآن سے ہٹ کے کوئی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں تمام چیزوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اخلاق بھی، سیاست بھی، حالت حاضرہ بھی، پولیٹکس بھی، تربیت بھی، یقیناً بہت اچھے موضوع ہیں اور کہیں نہ کہیں سے قرآنی حوالے ان میں نظر آتے ہیں. لیکن حدیث میں ہیں کہ لکل شیئن ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، کہ ہر چیز کی ایک بہار کا زمانہ ہے اور قرآن کی بہار کا زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے. اس بنا پر میں نے یہ عہد کیا کہ میں قرآن سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہیں کروں گا، تاکہ ہم قرآن سے زیادہ مانوس ہو سکیں. خود رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ قرآن سے انس حاصل کریں، قرآن سے انس، قرآن سے محبت، قرآن سے مانوس ہونا. کہ جس میں حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی نوجوان قرآن پڑھے اور قرآن اس کے گوشت و خون میں، رگ و پے میں داخل ہو جائے، تو یہ بہت عظمت کی بات ہے. یعنی انسان قرآن کے ساتھ پروان چڑھے. یا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما جالس بالقرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ و نقصان، کوئی بھی انسان قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھتا مگر جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے یا ایک چیز میں کمی ہوتی ہے. اضافت فی ہدا و نقصان فی عما، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور گمراہی میں کمی واقع ہوتی ہے. یعنی قرآن کا اعجاز یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ کی ہدایت میں اضافہ ہوگا اور آپ کے جو گمراہی ہے اس میں کمی ہوگی. اس لیے رہبر نے فرمایا انس حاصل کرنا چاہیے ہمیں قرآن سے. قرآن سے انس حاصل کرنا یعنی قرآنی مفاہیم کو سمجھنا، تلاوت، تجوید، ترتیل بہت اچھی چیز ہے، یہ ابتدائی مقدمات ہیں، یہ بہت ہی ابتدائی لیول ہیں کہ جو ہمیں طے کرنے ہیں. فہم قرآن، درک قرآن، ہضم قرآن در حقیقت اس سے بالا تر، اس کو کہتے قرآن سے انس، جس کو رہبر نے فرمایا. اور یہ بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم قرآن سے انس حاصل کر سکتے ہیں. اس بنا پر آپ تمام بچے اور بچیاں کہ جو میرے شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں، میں اپنے لیے بھی اس نصیحت کو دہراتا ہوں اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم قرآن سے انس حاصل کریں. باقی ایماندہ دنوں میں قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اگر ممکن ہو تو مختصر تفسیر کا مطالعہ کریں اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ نکات قرآن، اس کے جو نکات ہیں، تربیتی نکات، وہ ہمارے اندر آ سکے. جس کو میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن میں آپ کو قصے ملیں گے، داستانیں ملے گی، تاریخ ملے گی، اخلاق ملے گا، تربیت ملے گا، اقتصاد ملے گا، دنیا ملے گی، آخرت ملے گی، زندگی سے متعلق ہر فیلڈ، ہر شعبہ زندگی کی تفصیل آپ کو اس، یا اگر تفصیل نہ ہو تو اس کے اشارے، کنائے، ہنٹس آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے. لیکن قرآن کتاب قصہ نہیں ہے، قرآن صرف کتاب اخلاق نہیں ہے، قرآن صرف کتاب تاریخ نہیں ہے کہ ہسٹری کو بیان کرتی ہے، قرآن صرف کتاب پولیٹکس نہیں ہے، کتاب سیاست نہیں ہے، کتاب تربیت نہیں ہے. قرآن میں تربیت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، معیشت بھی ہے، گھر سازی بھی ہے، شوہر اور بیوی کا کردار بھی ہے، بچوں کا کردار بھی ہے، قوموں کا کردار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسپیسیفک کوئی کتاب نہیں ہم کہیں جناب قرآن جو یہ، ہاں کہہ سکتے قرآن تربیت کرنے والی کتاب ہے، سیاست میں تربیت کرتی ہے، اقتصاد میں تربیت کرتی ہے، اخلاق میں تربیت کرتی ہے، جو بھی شعبہ زندگی اٹھا لیں آپ اس میں آپ کی تربیت کرنے والی ہے۔ اس بنا پر قرآن قصے نظر آئیں گے، لیکن یہ صرف قرآن کے قصے نہیں ہیں، اس میں نکات ہیں، تربیت ہیں۔ ولقد، جو قرآن کریم نے بارہا کہا ہے کہ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين، کہ ہم تمہیں قصے سنا رہے ہیں، ہم تمہیں قرون اولا کی یا مثلا ماضی کی جو قومیں گزر گئی ہیں، عاد و ثمود اور دوسری قومیں جو گزر گئی ان کے قصے سنا رہے ہیں، تو کتاب قصہ نہیں، کتاب اخلاق نہیں، کتاب سیاست نہیں، کتاب معیشت نہیں، سب کچھ موجود ہے اس میں۔ اس کو امام خمینی کا قرآن انسان ساز کتاب ہے، انسان کی تربیت کرنے والی کتاب ہے۔ اس بنا پر ہمیں قرآن سے انس حاصل کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو میں نے عنوان رکھا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سے در حقیقت ہم قرآن کی دہلیز پہ ہیں، آستانے پہ، ہم دیکھیں قرآن ہماری زندگی سے متعلق کیا کچھ کہتا ہے۔ جس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انسانی زندگی کے تناظر میں قرآن کی روشنی میں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس مختصر وقت میں صرف چار پانچ نکات ہی ہیں کہ جو زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ درود بھیجی محمد والے محمد پر۔ سب سے پہلی چیز، ہدف خلقت کیا ہے؟ خود خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں خلق کیا جن کو اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ عربی کا ایک خاص انداز ہے، جب کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو پہلے سب کی نفی کی جاتی ہے، بعد میں اس کو اثبات کیا جاتا ہے۔ میتھمیٹکس میں پہلے سب کو مائنس کیا جاتا ہے اور پھر پلس کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مثلا اس ہال میں صرف وہی لوگ آئیں، مثال کے طور پر ایگزامینیشن ہال میں کیا ہوتا ہے، ایگزام سے پہلے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یعنی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مائنس کر دیا آپ نے سب کو، اور پھر پلس کرتے ہیں یعنی صرف ان لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں جن کے پاس ایڈمٹ کارڈ ہوتا ہے، یا جو ایگزامنرز ہوتے ہیں، ممتحن ہوتے ہیں، ان کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کام کی عظمت کو بیان کرنے کے پہلے نفی کی جاتی ہے، بعد میں اس بات کیا جاتا ہے، پہلے مائنس کیا جاتا ہے، بعد میں پلس کیا جاتا ہے۔ جیسے خدا نے کہا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، مائنس کر دیا، مستثنی کرا دیا، سب کو نکال دیا، کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود، وہ نہیں ہے کوئی معبود، کیا مطلب، جملہ ناقص ہے، یہاں کامل نہیں ہوا مفہوم۔ اگر میں کہوں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، آپ کہیں گے کیا مطلب۔ اس کو کہتے ہیں جملہ مفید کون ہوتا ہے، جملہ مفیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر سکوت جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لا الہ، مثال وہ آپ کہیں گے جناب وہ کا کیا مقصد ہے، میں کہوں وہ آئے، آپ کہیں گے ہاں یہ جملہ کامل ہو گیا، مفید ہے، یعنی کسی کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ تم ہو، تم کا کیا مطلب ہے، تم کھاؤ، تم روزہ رکھو، آپ کہیں گے ہاں یہ جملہ مفیدہ ہے، یہاں پر مفہوم پورا ہو گیا، مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ لا الہ اگر میں صرف کہہ کے خاموش ہو جاؤں کوئی مفہوم نہیں بنے گا۔ آج اب اگر نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے واحد ہونے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے لا الہ کہا گیا، تمام معبودوں کی نفی کی گئی۔ بعینہ یہی قانون یہاں پر بھی ہے، وما خلقت الجن والانس، اللہ کہہ رہا ہے میں نے جن انس کو پیدا نہیں کیا، وہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ جناب پیدا نہیں کیا، الا لیعبدون، مستثنی قرار دیا، یعنی کیا کہا کہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ مستثنی اور مستثنی میں نو، بہرحال میں عربی گرامر میں آپ کو زیادہ وارد کرنا نہیں چاہتا جو آپ کی بوریت کا سبب ہو۔ یعنی پہلے میں نے کہا مثال کے طور پر، میں کہوں میری کسی نے مدد نہیں کی، اس کا کیا مطلب ہے، یہ میری کسی نے مدد نہیں کی، یعنی کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، یا کسی نے بھی، یعنی روئے زمین پر کسی نے میری مدد نہیں کی سوائے آپ کے، یہ سوائے مولانا یاور عباس صاحب کے، یعنی یہ جو میں نے کہا میری کسی نے مدد نہیں کی، یہ ایک حکم ہے نا, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو لے کے آگے ایک طرف, اس طرف سیدھے, کسی نے مدد نہیں کی میری. پھر کہا الا مولانا یاور عباس, سوائے مولانا یاور, یعنی ان کی مدد و نصرت کرنے کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, سرخی سے بتانا چاہ رہا ہوں, ٹائٹل دینا چاہ رہا ہوں. پہلے سب کو مائنس کیا, پھر ایک کو پلس کیا. یہ پلس جب کیا میں نے کسی کا, اس بات کیا کسی کے لیے, تو اس کی عظمت واضح ہو گئی. وما خلقت الجن والانس, میں نے نہیں پیدا کیا, پیدا کیا اللہ تعالیٰ, پھر کیوں کہہ رہے نہیں پیدا کیا, الا لیعبدون, سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. یعنی میں نے جن اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. یا میرا جملہ کہ میری مدد سوائے مولانا یاور عباس صاحب کے کسی اور نے نہیں کی. اللہ تبارک اس آیت کی تفسیر میں, تفسیر المیزان میں کہتے ہیں یعبدون یعنی یعرفون, یعرفون یعنی معرفت حاصل کریں. خدا کی عبادت معرفت سے ہو, پہچان سے ہو, شناخت سے ہو, سرسری انداز سے نہ ہو. دادا دادی نے کلمہ سکھا دیا تھا, نانی نے نماز پڑھانی سکھا دی, اماں نے چادر پہنا دی, ابا نے کہ داڑھی رکھ لو ہم مسلمان ہو گئے. نہیں, ہمارے پاس اپنے دلائل ہونے چاہیے کہ میں اگر مسلمان ہوں تو کیوں ہوں, اگر میں شیعہ ہو تو کیوں ہوں, دلیل ہونی چاہیے. یعبدون یعنی یعرفون, میری معرفت حاصل کریں. اسی لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خطبہ نہج البلاغہ, اول خطبہ اور اولین جملے ہیں مولا علی کے, ابتدائی جملے, اول الدین معرفتہ, دین کی ابتدا معرفت ہے, پہچان ہے, نالج ہے, آگاہی ہے, شعور ہے, بصیرت ہے. یہ مولا علی کی نہج البلاغہ کی ابتدا اور قرآن کی ابتدا. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو, تعلیم حاصل کرو, شعور لو, نور لو, لائٹ لو, تاکہ چلنا سیکھو اندھیروں میں. آپ دیکھیں قرآن کی ابتدا بھی اقرا سے, آگاہی سے, علم سے, اور امیر المومنین کے پہلے خطبے کی ابتدا بھی معرفت سے, آگاہی سے, علم سے, نور سے, لائٹ سے, ہدایت سے. یعنی قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. یہ جو رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, یعنی ساتھ ساتھ ہیں, یہ کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. جو قرآن کہتے ہیں وہ اہل بیت کرتے ہیں, اور اہل بیت کے عمل کو قرآنی شکل میں دیکھنا ہے تو آیات کا ملاحظہ کریں. اب خدا نے کہا یہ تمہارا مقصد ہے, اب اس کے لیے ایک طریقہ بتائے گا. سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان, کدح کاف دال اور بڑی ہے, حلوائی والی ہے. یہ کہتے ہیں مشقت سے کام کرنا, محنت سے کام کرنا, جافشانی سے پسینہ بہا کر. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان, تم محنت مشقت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے. یعنی یہ زندگی محنت سے عبارت ہے, مشقت سے عبارت ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کلی کی مانند ہے. حدیث کے معذرت, قرآن کی آیت ہے, وہ انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو میں اس کو عرض کروں گا. زندگی اس دنیا کی کلی کی مانند ہے, لیکن یہ کلی ہر کسی کے لیے پھول نہیں بنتی. توجہ, قرآن کی آیت ہے زہرت الحیات الدنیا, یہ ہر ایک کے لیے سختی ہے, پریشانی ہے. ولنبلونکم, سورہ بقرہ میں ارشاد, ولنبلونکم بشیء من الخوف, یقیناً اور حتماً تم کو آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بشیء, شیء یعنی تھوڑا سا خوف, تھوڑا سا. یہ نہیں کہا کہ یہ من شئی من بیانی, یعنی بیان کر رہے کس چیز سے آزمائیں گے, تھوڑے سے خوف سے, بہت زیادہ خوف نہیں دیں گے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پہ دی بڑی مشکل ہیں, یہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے, یہ روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے, یہ حجاب کرنا بڑا مشکل ہے, نامحرم میں نظریں بچانا بڑا مشکل ہے. مشکل نہیں ہے یہ, تکلیف مالا یوتاق نہیں ہے. یعنی خدا نے وہی ذمہ داری, وہی واجبات آپ کو دی جس کی طاقت و توانائی آپ کے اندر موجود. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس پہ کوئی چیز واجب نہیں کی گئی. انسان کی طاقت و توانائی کے برابر ہے. یا یہ انسان انک قادر ہونے لگا رب کا ملاقات کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. خدا نے کہا یہ تھوڑا سا خوف آئے گا زندگی میں, تھوڑا سا مار لیں گے, تھوڑی سی جان کا خوف ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی سے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں کی اور پھلوں کی کمی سے. امتحان ہے, اس امتحان میں پورا کون اترے گا؟ بشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو, بشارت دو. امتحان ان ان چیزوں سے, ایگزام بتا دیا آپ کو, ٹائم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ آپ کا ایگزامنیشن ٹائم ہے. کہیں پر بھی ہوں, کہیں بھی جائیں, کہیں بیٹھ کے ایگزام دینا مراد نہیں ہے, جہاں چاہیں. کتاب آپ کو بتا دی کہ جناب کتاب قرآن ہے, یہاں سے آپ نقل کر سکتے ہیں. کتاب کھولیں اور دیکھیں جواب لکھنا شروع کر دیں. ایگزام ہوتا ہے نا, کتابیں آپ سے لے لی جاتی ہیں کہ جناب کتاب باہر رکھ کے آئیے, لیکن خدا نے کتاب تمہارے ساتھ ہے, جہاں چاہو جس طرح چاہو لیٹ کے امتحان دو, بیٹھ کے امتحان دو, بازار میں امتحان دو, کہیں بھی دو, امتحان دینا ہے تمہیں. کتاب بھی رکھو, پریکٹیکل بھی, اہل بیت کا پریکٹیکل سامنے کر دیا, اس کو ساتھ ساتھ ملاتے چلے جاؤ. ٹائم کی قید نہیں رکھی, من المہد الی اللحد, بچپنے سے لے کر اور مرنے تک آخری سانس تک امتحان دو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ. رزلٹ کس کو ملے گا؟ گریڈ کس کو ملے گا؟ گولڈ میڈل کس کو ملے گا؟ صابرین کو. صابرین وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جب پٹتے ہیں تو کہتے ہیں اور ہمیں ماری ہے. نہیں, صابر کسے کہتے ہیں؟ صابر کا جو غلط مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ صابر یہ نہیں ہے کہ تھک ہار کے بیٹھ جائے, مشکلات کو دیکھے اور پسینہ بہنے شروع کر دے, کب کوانے شروع کر دے, جیسے کہ ہے قرآن میں لا طاقت الا باللہ. جب دشمن کی قوت کو دیکھا تو فوراً ہاتھ پہ ڈھیلے ہو گئے, پسینے چھوٹنے لگے. ہم میں طاقت نہیں ہے دشمن کو, تھک ہار کے بیٹھنے والا صابر نہیں ہو سکتا. بشر الصابرین بشارت ہے, خوشخبری ہے, گریڈ ہے, درجہ ہے, گولڈ میڈل ہے. کس کے لیے؟ صابرین کے لیے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں راہ, کسی بھی راہ میں آنے والی مشکلات کو تحمل کرنا. تحمل کرنا یعنی اپنے کاندھے پہ اٹھانا, تحمل یعنی برداشت کرنا. تحمل ہم سے یعنی اٹھانے سے, یعنی جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں ان کو برداشت کریں. یہ ایک فیز ہے. دوسرا فیز کیا ہے؟ اس کا کمپلیٹ ورژن کیسا ہوا؟ یہ ایک رخ. دوسرا رخ کیا ہے؟ اور تمہاری رفتار تمہارے مقصد اور ہدف اور منزل کی جانب اسی طرح قائم, سست نہ پڑنے پائے, دھیمی نہ پڑنے پائے. یہ در حقیقت صبر کی کامل اور جامع تعریف ہے. مثال, ایک ہائکنگ کرنے والا کوہ نورد جب پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو پہلے سر اٹھا کے مثال کے طور کے ٹو کی اونچی پہاڑی کو دیکھتا ہے. خوب بہت سے لوگ ہوتے ہیں تم طرف سے آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں, لیکن جب مشکلات پڑتی ہیں تو آہستہ آہستہ کارواں گھٹنے لگتا ہے, کم ہونے لگتا ہے, مختصر ہونے لگتے ہیں. خوب اگر اس کوہ نورد کو ہائکنگ کرنے والے کو جو مشکلات آ رہی ہیں یہ تھکار کے بیٹھ جائے, جناب میں تو نہیں جا رہا, تو یہ چوٹی کو سر نہیں کر سکتا. چوٹی کو وہی سر کرے گا جو ان مشکلات کو برداشت کرے. بشر الصابرین, بشارت دو, مال جان خوف بھوک پیاس ثمرات پھلوں اور جانوں کی کمی سے امتحان, یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, ان رکاوٹوں کو عبور کرو اور تمہاری رفتار جو تمہاری مقصد کی جانب ہے, اینڈ پوائنٹ کی جانب, وہ کم نہیں ہونی چاہیے. میراتھن ریس ہے یہ, مثال کے طور پر 100 میٹر, 200 میٹر, 500 میٹر کی ریس ہوتی ہے, اس میں مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. رکاوٹ اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ جناب ریس کرنے والا ٹکرا کے پہلے ہی گر جائے, یہ رکاوٹ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان ان کو عبور کر کے سب سے پہلے اینڈ پوائنٹ پہ پہنچے اور اس تنظر کو اپنے لیے مخصوص کر لے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صبر, یہ ہے ہماری رفتار اپنے مقصد کی جانب. اور پھر آل عمران کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری صلات, میری نماز, میرے نسک مناسک, میری تمام اعمال, میری پوری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. قول کا کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی قل قرآن میں آئے ہیں یعنی شیطانی ثقافت کے مقابلے میں رحمانی ثقافت، باطل طاقتوں کے مقابلے میں خدائی ولایت کا اقرار. قل یعنی کہہ دو، ابلاغ کرو، پہنچا دو، اعلان کر دو، اظہار عقیدہ کرو، اظہار بندگی کرو. قل اے رسول کہہ دو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہہ دو، یعنی اظہار کرنا ہے، بیان کرنا ہے، ابلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے اپنی ثقافت کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، کہ میری نماز، میرے مناسک، میرے اعمال، میری زندگی، سب کچھ اللہ کے لیے، للہ. اکثر کہتے ہیں نا للہ یہ کام آپ کریں، یا ازراہ کرم آپ یہ کام، للہ یعنی اللہ کے لیے. نماز بھی اللہ، خوب نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے تو نماز نہیں پڑھی جاتی. خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھ جائے، نماز باطل ہے. ریاکار سے روز قیامت خدا کہے گا کہ تو نے چونکہ فلاں کے لیے ریاکاری میں نماز پڑھی تھی، جا اس سے اجر لے، مجھ سے اجر مت لے اپنی نمازوں کا. خوب نماز تو اللہ کے لیے، پھر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ میری نماز اللہ کے لیے، مناسک یعنی میرے اعمال اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے. کیا مقصد؟ یعنی انسان کے تمام کام خدائی نیت اور رنگ کے ساتھ شروع ہونے چاہیے. صلات کو، اسی لیے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے سارے کام نماز کے تابع ہوں، جس کو ہمارے عرف عام میں آپ نے دیکھا ہوگا، کاموں سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ کہ نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام کرنے میں تمہیں دیر سے پڑھوں گا. یہ کہتے ہیں، اس کو معصوم نے فرمایا تمہارے سارے کام نماز کے تابع ہونے چاہیے، یعنی تمہارے سارے کاموں میں خدائی رنگ، خدائی جہت اور ڈائریکشن ہونی چاہیے. قل ان صلاتی، نماز اللہ کے لیے، یہاں پہ تاکید کے طور پر ہے کہ میری نماز، میرے مناسک، اعمال، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، یعنی پوری زندگی انسان مومن کی اللہ کے لیے ہوتی ہے. پھر کہا سورہ ملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیاۃ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. خدا ببرکت ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور حیات اور زندگی کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں احسن، بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہ نہیں کہ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہیں، بہتر عمل، یعنی کوانٹیٹی نہیں چاہیے اللہ کو، کوالٹی چاہیے، کیفیت چاہیے. ایوکم احسن، احسن یعنی حسن سے، خوبصورت عمل بجا لانے والا کون ہے. خب میں کم مختصر جامع عمل بجا لوں لیکن خوبصورت بجا لوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب میں کو، جناب میں تو صرف، مولانا نے کہہ دیا میں صرف 2 رکعت ہی نماز پڑھوں گا، یہ جمعۃ الوداع کے دن روزہ رکھوں گا، یہ مراد نہیں ہے. احسن عمل یعنی تمام واجبات پر کو بجا لانا، تمام حرام کاموں سے پرہیز کرنا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے. غافل یعنی غفلت، ایک وہ میل ہے، وہ پردہ ہے جو انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے. سورہ نجم آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ صرف دنیاوی ظاہری زندگی کے دل دادا و فریفتہ ہیں، عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، کھانا پینا، عیش کرنا، بڑا بنگلہ، ہادہ من فضل ربی کی تختی لگی ہوگی، اور 4 دن کی زندگی، اور اس کے بعد زندگی ختم. ظاہری زندگی مراد لیتے ہیں. وہم عن الآخرت، ہم یعنی وہ، یعنی خود وہ لوگ، کون؟ جو دنیا کی ظاہری زندگی کو لے لیتے ہیں اور حقیقت زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم عن الآخرت، یہ لوگ آخرت سے کیا ہیں؟ پھر دوبارہ کا ہم الغافلون، یہی لوگ غافل بھی ہیں، یہی لوگ آخرت سے منہ موڑنے والے بھی ہیں. 2 دفعہ کا ہم یعنی خود خود وہ، یعنی اگر آپ کسی کو کہیں ہاں ہاں یہ وہی ہے, یہ 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 وہی ہے, آپ اکثر کہتے ہیں ارے یہ تو وہی ہے, یہ وہی ہے جس کو میں نے دیکھا تھا, پہچان لیتا آپ, کئی دفعہ تاکیدن کہتے ہیں یہ یہ وہی ہے وہی ہے وہی ہے. خدا کرے یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت سے منہ موڑنے والے, یہ وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. غفلت کیا سبب بنی؟ ظاہری زندگی لے لی انہوں نے دنیا کی, انہوں نے صرف چھلکا لے لیا, مغز کو چھوڑ دیا. خب کبھی آپ نے دیکھا کوئی انسان کیلے کا چھلکا کھائے اور کیلے کا گودا چھوڑ دے؟ نہیں. آپ یہ بے وقوف انسان ہے, وہ کوئی جانور ہو سکتا ہے جو کیلے کا چھلکا کھائے اور مثال کے طور پہ, یا اخروٹ کا چھلکا لے لے اور اخروٹ کا گودا چھوڑ دے؟ نہیں. تو یہ لوگ جو ظاہری زندگی کو اپناتے ہیں, کھانا پینا عیش کرنا, اس کے بعد زندگی تمام عمرے دراز سے مانگ کے لائے, چاہے تو چار دن دعا عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں, وہ سلام نامہ تمام, دی اینڈ, فائنش, پایان زندگی, اختتام ہو گیا. نہیں, خدا کہہ رہا ہے یہ غافل ہیں. پھر خدا نے کہا انسان کیوں غافل ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جو امام علی نے فرمایا جب تم قرآن کے ساتھ بیٹھو گے اور جب تم کھڑے ہوگے تو تمہاری ہدایت میں اضافہ ہوگا اور گمراہی میں کمی ہوگی. اب آپ دیکھیں گریجولی, دیکھیں کس طرح قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے. استاد محترم حضرت آیت اللہ محسن قرادی کہتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح انسان کو خدا آگے تک لے جائے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, نماز میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے. پھر کہ علی بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد خدا سے کیا ہوتا ہے؟ جب تم نماز میری یاد کے لیے قائم کرو گے تو نماز سے کیا ہوتا ہے, یاد خدا سے کیا ہوتا ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے. جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے پھر خدا ایک اور جگہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تم میرے بندوں میں میری جنت میں داخل ہو, خاص جنتی, میری جنت میں. یہ وہ حوروں کی, نہروں کی, قصوروں کی اور پاکیزہ شرابوں کی اور غلمانوں کی اور میووں کی جنت نہیں ہے, وہ جنت الگ, جنت کے بھی درجات ہیں. وادخلی فی عبادی وادخلی, جی جب تم مطمئن ہو جاؤ گے تو میری جنت میں آؤ گے. مثال کے طور پہ میں کسی کو آپ وہاں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, جو بہت زیادہ چہیدہ انسان ہوگا وہ کہوں گا آپ میرے برابر میں آ کے بیٹھے. خدا کہہ رہے فی جنتی. اب دیکھیں اب انسان کیوں غافل ہوتا ہے, آئیے قرآن سے پوچھے اے قرآن بتا ہمیں کہ انسان غافل کیوں ہوتا ہے. وہ پتہ ہوتا ہے اسے کہ یہ چیز بری ہے, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, اس کو منع کیا گیا ہے. جب بھی ہم بجا لانا چاہتے ہیں اندر سے الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے, بتا اے قرآن ہماری ہدایت کر کہ ہم گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں, ہم غافل کیوں ہو جاتے ہیں, ہم کیوں بھول جاتے ہیں اللہ کو, قیامت کو, تمام چیزوں کو. جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے, جانتے ہیں کہ ایگزام ہو رہا ہے. جس کو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے, 10 منٹ گزر گئے, کسی نوجوان کو دیکھیں وہ خوش ہو رہا ہے 10 منٹ گزر گئے, 2 گھنٹے 50 منٹ باقی ہیں. کوئی خوش ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, خوش نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ ہیں میرے, نہیں ہیں؟ درود بھیجو محمد والا محمد تھا. دیکھیں آپ نے کہیں جانا تو ہے نہیں, افطاری بھی یہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, پھنس گئے ہیں. مجھ جیسے مولوی بھی آپ کے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے. درود بھیجو محمد والا محمد تھا. آدھا گھنٹہ گزر جائے وہ خوش ہو, آدھا گھنٹہ گزر گیا 2.5 گھنٹے باقی ہیں. کوئی بھی طالب علم خوش نہیں ہوتا, مگر وہی خوش ہوتا ہے جو پورے پورے جواب دے رہا ہو. اور اسی لیے جو ذہین طالب علم ہوتے ہیں پہلے وہ سوالات کو پڑھتے ہیں, یا پہلے مشکل سوالات کا جواب دیتے ہیں بعد میں آسان, بعض ہوتے ہیں پہلے آسان سوالات بعد مشکل سوالات. تو ہم غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم زمین, ہم جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دیں گے. لقد درانا لجہنم کثیر, یعنی بہت تعداد میں بھر دیں گے. کیوں؟ 3 نشانیاں بیان کی غافلوں کی اللہ تعالیٰ نے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں سوچنے کا کام نہیں کرتے, ان کے دماغ ہیں ان کے سوچنے کا کام بالکل نہیں کرتے. ولہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. خدا نے کہا اولئک کالانعام, یہ جانوروں جیسے ہیں, عقل ہو استعمال نہ کرے, کان ہو نہ دیکھے, کان ہو نہ سنے, آنکھوں نہ دیکھے. خدا کہہ رہا ہے یہ شخص جانور جیسا ہے. بل ہم مغل, بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ اور پست. اولئک ہم الغافلون, یہی لوگ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں. کیوں؟ عقل و دماغ ہے, کام نہیں کرتے. جس بات کی باتیں جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں. جو چیز سوچنے اور سمجھنے کی تھی اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. جو چیز دیکھنے کی ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا. جو چیز سننے کی ہے اسے کوئی چیز نہیں سن رہا. خدا کہہ رہا ہے یہ غافل کی نشانی ہے. جو دیکھنا چاہیے اس سے پہلے تو یہ اختیار کر رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں, اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, سوچ بھی رہے ہیں, لیکن وہ نہیں سوچ رہے جو سوچنا چاہیے, وہ نہیں دیکھ رہے جو دیکھنا چاہیے, وہ نہیں سن رہے جو سننا چاہیے. تو خدا کہہ رہا ہے ایسا انسان غافل ہے, ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اس امتحان زندگی میں. وہ پہلے ہی مرحلے میں دم توڑ دے گا. اب آپ کو بتائیں تین نشانی بیان کی, دل و دماغ لیکن صحیح استفادہ نہیں کرتے, کان صحیح بات نہیں سنتے, آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. خدا کہے گا نہیں, تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو تمہیں دیکھنا ہے, وہ نہیں سن رہے ہو جو تمہیں سننا چاہیے. اللہ والا قسم کی دس باتیں سنیں گے, کہیں سے کوئی ٹیڑھی میڑھی آواز آ گئی فوراً توجہ ادھر, ہاں بھائی کون کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا, دلچسپی کی بات, غیبت کی بات, ہاں سے مذاق اڑانا ہے, یا حرام نظر ہے, غض من ابصارہم. قرآن کہتا ہے, کیا کہتا ہے, ہاں دیکھو جہاں حرام ہے وہاں آنکھیں بند کر لو. کسی نبی نے یہ نہیں کہا, امام خمینی فرماتے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کو بند کر لو, کانوں میں سیسر ڈال لو, لبوں کو سیلو, ہاتھ پیر پہ زنجیر باندھ لو, منہ میں پتھر ڈال لو تاکہ جو ہے کچھ بولو. نہیں نہیں, قرآن نے کہا دیکھو جائز دیکھو, سنو جائز چیز سنو, حلال چیز سنو, بولنا ہے تو اچھی بات بولو, قولا معروفا قولا سدیدہ, موقع بعد مستحکم بعد, دلیل سے قرآن سے پیار و محبت سے بات کرو, قولا لینا پیار و محبت و نرمی سے بات کرو. کل سیرو, جاؤ گھومو پھرو, زمین میں عیش کرو, جاؤ سیر سپاٹے کرو, جا کے دیکھو. کل لا سیرو یعنی نہ جاؤ, کلو کھاؤ. خدا نے کہا کہ مغرب سے لے کر اذان فجر تک کھاؤ. کیا خدا کے یہاں رمضان میں کھانے کی کمی ہو جاتی ہے, اناج کم ہو جائے, تو خدا کہتا ہے کہ میں رمضان میں 30 دن تک فجر سے اور اذان مغرب تک نہ کھاؤ. نہیں, قرآن روح بندگی پیدا کرنے جاتا, وہی خدا جو یہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ. اب وہی خدا کہتے اذان فجر کے بعد لا تاکلوا, نہ کھاؤ. وہی خدا جو کہہ رہا ہے نہ کھاؤ, وہ کہہ رہا ہے اذان مغرب کے بعد کھاؤ. یہ ہے روح بندگی, خدا کے حکم سے یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ, یہاں اٹھو یا نہ بیٹھو. یعنی منٹ منٹ پہ قرآن کا دستور موجود ہے. اگر ہم قرآنی زندگی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں در حقیقت قرآن کی طرف رجوع کرنا, انس حاصل کرنا, محبت قرآن سے محبت ہو ہماری. اس بنا پر یہ تین نشانیاں ہیں, یعنی آنکھوں کا صحیح استعمال, کانوں کا صحیح استعمال, عقل اور عقلی صلاحیتوں کا صحیح. کسی موقع پہ میں نے ایک مثال دی تو وہ کہہ کے گزر جاؤں اور اگلی آیات کی طرف آؤں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ آپ کہیں گے جس کے پاس عقل ہوتی ہے, جس کے پاس عقل ہے وہ عقل مند ہے. نہیں, یہ عقل مند کی تعریف نہیں ہے. پھر عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ اچھا, جو عقل کو استعمال کرتا ہو, عقل بھی رکھتا ہو, عقل کو استعمال بھی کرتا ہو, یہ عقل مند کی تعریف ہے؟ نہیں, یہ بھی عقل مند کی تعریف نہیں ہے. کون بتائے گا؟ اگر کسی نے میرا یہ گفتگو سنی ہو. جی, صحیح استعمال کرتا ہو, عقل رکھتا ہو, صاحب عقل ہو, عقل کو استعمال کرتا ہو, صحیح راستے اور صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتا ہو, اس کو کہتے ہیں عقل مند. وہ شیطان کے پاس بھی عقل ہے، امریکہ کے پاس بھی عقل ہے، یہ دہشت گرد گروہ داعشوں کے پاس بھی عقل ہے، یہ کون سی عقل ہے؟ یہ شیطانی عقل ہے. شیطان استحوذ علیہم الشیطان، شیطان غلبہ کر لیا ان پر. فانسوا ذکر اللہ، مین سوئچ سے ان کا رابطہ توڑ دیا. فانسوا ذکر، ذکر الہی کو بھول کے یہ سمجھتے ہیں کہ قتل و غارت صحیح اسلام، اولیاء کی قبر کو ڈھانا صحیح اسلام. اسی طریقے سے جہاد النکاح کے نام پر عزت کو تار، عفت کو تار تار کرنا صحیح اسلام، یہ وہ عقل استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ عقل پتہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے، خدائی سمت میں نہیں ہے. لہذا عقل ہو، آنکھیں ہو، کان ہو، صحیح سمت میں. قرآن ہمیں وہ سمت دکھانا چاہتا ہے. خود شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور قرآن سے پوچھیں گے تو ہدایت دے گا. اور قرآن بتا کہ آنکھیں کیسی ہوں، کان کیسے ہوں، زبان کیسی ہو، کلام کیسا ہو، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، والدین سے رفتار کیسی ہو، استاد سے کیسے ملیں. بہرحال یہ اگر میں ان سب موضوعات کو لے کے چلوں تو شاید ان میں سے کوئی بھی قرآنی موضوع کے حساب سے میں کسی پہ بھی کامل گفتگو نہیں کر سکوں گا. اب آئیے دیکھیے دنیا کی زندگی قرآن کی نظر سے کیسی ہے. اچھا جب قرآن کی نظر سے دنیا کی مذمت کی گئی ہے تو دنیا سے مراد یہ در و دیوار نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، مقام نہیں ہے، مال نہیں ہے، بلکہ وہ وابستگی ہے جو آپ کے دل میں موجود ہے، وہ ریلیشن ہے جو آپ کے دل میں اور دنیا کی زندگی میں ہے. وَإِلَّا چاند ستارے گھر بار بیوی بچوں کی تو تعریف کی گئی ہے، حق حلال کماؤ، ان کی خدمت کرو، بیوی کی خدمت کرو گے تو ثواب ملے گا، بچوں کو رزق حلال دو، تمہارا 10 حصے ہیں رزق کے جس میں سے 9 جو ہیں وہ رزق حلال والے کے لیے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ تو امام خمینی کہتے ہیں کہ دنیا والے ہونے کا اگر کسی میں مزاق صادق آ جائے تو وہ دل کی وابستگی سے ہے. ممکن ہے کسی شخص کے پاس لاکھوں روپے ہوں لیکن اس کے دل میں نہیں ہیں، اس کا دل ان پیسوں میں اٹکا نہیں ہے. ہاں وہ حفاظت ضرور کرتا ہے، لاکر کو چابی لگا، لاکر کو لاک کرتا ہے، چابی محفوظ رکھتا ہے، چیک بک کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہ تمام مقدمات اسلام کی طرف سے ہیں. لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اسی اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، فقراء کی اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے. ممکن ہے کسی کے پاس ایک ہی کتاب ہو اور وہ کتاب اس سے لے لی جائے تو وہ مر جائے، اس کا ہارٹ فیل ہو جائے مثال کے طور پر، بلڈ پریشر لو ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کتاب رکھنے والا دیندار نہیں ہے اور لاکھ روپے رکھنے والا دنیا دار نہیں ہے. تعلق کی بنا پر اگر ایک انسان اس کتاب سے تعلق رکھے کہ اس سے لے لی جائے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، یہ دنیا دار ہے ایک کتاب رکھنے کے باوجود بھی. اسی لیے حدیث میں ہے کہ دنیا کی مثال کشتی کسی ہے، یہ ٹیبل جو ہے یہ پانی ہے اور یہ کشتی ہے، جب تک کشتی جو ہے یہ پانی پہ چلتی رہے گی کیا ہوگا؟ یہ اپنے ساحل تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر کیا ہوا، اس کشتی کے اندر پانی آ گیا، کیا ہوگا؟ غرق ہو جائے گی. یہ دل ہے اور یہ دنیا ہے. جب تک آپ در دیوار، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اسٹیٹس، مال، مقام، گاڑی، بنگلہ، پیسہ سب سے استفادہ کریں گے اور چلتے رہیں گے، آپ اللہ تک بحفاظت صحیح و سالم کامیاب زندگی گزار کے پہنچ جائیں گے. بشری صابرین کا گولڈ میڈل آپ کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر بیگم صاحبہ کو ہو کے رہ گئے، بیگم صاحبہ نے کہا اٹھ کے نماز پڑھی، انہوں نے کہا نہیں اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، اللہ بہت رحمان و رحیم ہے. خیر چھوڑیں، وہ پھر گفتگو جو ہے وہ لطیفہ تھا، خیر اس کو میں صرف نظر کر رہا ہوں. سمجھ گئے ہوں گے آپ، درود بھیجو محمد و آل محمد پر. یہ دنیا ہے. دنیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا سے استفادہ کرو آخرت کے لیے. کھانا کھاؤ تاکہ طاقت ملے عبادت کر سکو، کھانا کھاؤ توانائی ملے رزق حلال کما سکو، یہ عبادت ہے. تو دنیا سے مراد وہ تعلق ہے انسان کا، وہ وابستگی ہے، وہ ریلیشن ہے، عارضی ہے. عارضی ہے، عارض کہتے ہیں یہ دیوار ہے، اس پہ ایک رنگ ہے، ये दीवार का रंग नहीं है, दीवार पर रंग आरिज हो गया है। वक्ती चीज़ को आरिज कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ उर्दू में शायद अब तो शायद बच्चे हमारे यहाँ उर्दू की भी टांगें तोड़ी जा रही हैं। रोमन लिख लिख के जो है वो उर्दू का इमला ही बिगड़ गया। जाल और ज़े में कोई फ़र्क नहीं होता, एन और अलिफ में कोई फ़र्क नहीं होता। माशाल्लाह से ये उर्दू हमें सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आती है। इमलाई गलतियाँ इतनी होती हैं, कम से कम इंसान उर्दू से बेगाना ना हो। कहते हैं आपको क्या आरज़ा लाहक है। आरज़ा यानी वक्त बीमारी को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये दीवार सफ़ेद है, ये दीवार का रंग नहीं है, दीवार बेरंग थी, इस पर रंग सफ़ेद आरिज हो गया, वक्ती रंग है, इसको आप काला कर देंगे, काला रंग आरिज हो गया। आरजी यानी वक्ती, टेम्प्रेरी, जुज वक्ती, अर्शल पार्शली। सूरह निसा आयत नंबर 94, अरवल हयात दुनिया, आरजी ही दुनिया में ज़िंदगी, चंद रोज़ा है। जो हजरात आपने जाइएगा, अपने दादा से पूछिएगा, अपनी दादी से, नानी से, जो भी बुज़ुर्गों से पूछिएगा, दादा ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी जो मसलन आप 70 साल के माशाल्लाह से, तो बताइए कि कैसी लगती है। तो वो पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे कि बेटा कल की सी बात है, कल हम इंडिया में खेला करते थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, आज जो है वो बूढ़े हो गए। हकीकत है, मेरी उम्र जो 40 साल से ज़्यादा है, मैं देखता हूँ कि आनन फानन मेरी दौर जवानी गुजर गया, आनन फानन गुजर गया। नौजवानों अपनी ज़िंदगी की कदर करो, ये लम्हे गुजर जाएंगे, ये वक्त गुजर जाएगा, हंसी मजाक, दुनिया की शोहरत के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। बाजीचा है, बाजीचा में दो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, दो बच्चे खेल रही हैं, एक को गुड़िया दे दो तो गुड़िया दूसरी उसे गुड़िया छीनने लगती है, एक बच्चे को गेंद दे दो तो दूसरा बच्चा उससे खेलने लगता है, छीनने लगता है, बाजीचा बनाया हुआ है। सूरह अनाम आयत नंबर 82, वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन वलाहु, लाइब वलाहु खेल है और बेहूदा खेल है। ये बेहूदा खेल इसलिए नहीं कि इंसान दुनिया और आखिरत से जंगलों में निकल जाए, नहीं जनाब, ये दुनिया खेल तमाशा आरजी है, नहीं, यानी दिल ना लगाओ इससे। मैं मुख्तसर करूं चूँकि मुझे और भी मौजूदात तक पहुंचना है, बहुत ही मुख्तसर है। फमल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, बहुत मुख्तसर है। सूरह तौबा आयत नंबर 83 में, गाफिल करने वाली है, धोखा देने वाली है, मिस गाइड करेगी तुम्हें। खूब अगर मिसाल के तौर पर ये इसको तो मुझे शादी के ज़ुमरे बयान करने चलेगी, यहाँ मिसाल पर अगर कोई बूढ़ी औरत मेकअप करके आ जाए, विग लगा के आ जाए, खूबसूरत लिबास पहन के आ जाए और मुझसे कहे कि ए नौजवान, मिसाल के तौर मुझसे निकाह करो, अपने हल्का ज़ौजियत में ले लो, लेकिन जैसे ही आपको उसकी हकीकत पसंद, जनाब ये तो मोहतरमा 60 साल की हैं, दांत भी नकली, बाल भी नकली, सब कुछ नकली, तो आप कोई नौजवान उससे शादी करेगा, नहीं करेगा। हकीकत वाज़े हो गई है, दुनिया मेकअप करके आती है, गाफिल करती है, धोखा देती है, रंगीनियाँ अपने जलवे जाहिर करती है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखा देने वाली है ज़िंदगी, ये मेकअप करके आई है, थोड़ी देर में इसका मेकअप उतर जाएगा, तुम्हें गुमराह करेगी, इसका मेकअप खुल के सामने आ जाएगा, पीछे से हंसेगी दुनिया, शैतान मेकअप करेगा पीछे से हंसेगा, तालियां बजाएगा, देखो गुमराह कर दिया, उसको बहका दिया, देखो उसको कुएं में डाल दिया। और वो रिवायत, वो आयत जो मैंने कहा था, कली है दुनिया लेकिन हर किसी के लिए फूल नहीं होती, हर कली की ज़िंदगी में फूल बनना उसके नसीब में नहीं होता। दुनिया कली की मानिंद है जो हर किसी के लिए फूल नहीं होती। ज़हरतुल हयात दुनिया, ये कली है, धोखे में मत रहोगे, ये कब फूल बनेगा, कब इसको सिर पे लगाऊंगा, नहीं, इसके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और उसके बाद कहा कि आखरत का दुनिया से सौदा कर, जो गुमराह हो जाते क्या करते हैं, आखरत का दुनिया से सौदा, आखरत को बेच दिया और दुनिया का सौदा कर लिया। क्या मतलब, यानी जा रहे हैं, सामने से कोई नाहंगाना पर नज़र पड़ी, देखना शुरू कर दिया, आखरत का सौदा कर लिया और आखरत को बेच कर 4 मिनट की लज्जत को ले लिया। اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, خرید لی ہے انہوں نے دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے, سورہ بقرہ آیت نمبر 86. پھر دنیا فانی سے راضی نہ ہو جانا, خدا کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 83, ارضیتم بالحیات الدنیا, تم راضی ہو گئے, مطمئن ہو گئے ہو؟ خدا کہہ رہا ہے نہیں, راضی نہیں ہو, مطمئن نہیں ہو. اس کے بعد کہا کہ ترجیح بھی نہ دو آخرت پر اپنی دنیا کو, یستحبون الحیاۃ الدنیا الآخرۃ, یہ ترجیح دیتے ہیں, فوقیت دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو. یہ مذمت والا پہلو ہے. اور مثبت پہلو کیا ہے جس کو امیر المومنین نے, الدنیا متجر اولیاء اللہ یا اولیاء اللہ, کہ دنیا جائے تجارت ہے, اسٹاک ایکسچینج ہے مومن کے لیے, یہاں تجارت کرتا ہے, یہاں بزنس کرتا ہے اپنے خدا سے, یہاں اپنے نفسوں کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. یہ مثبت پہلو ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. کچھ وقفہ دیں یا جاری رکھیں؟ جاری رکھیں تاکہ جلدی ختم ہو جائے. کہتے ہیں ایک جگہ مکان بن رہا تھا تو ٹھیکیدار نے دیکھا سارے مزدور جو ہیں چار چار اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور ایک مزدور ایک اینٹ اٹھا کے لے جا رہا ہے, ایک اینٹ اٹھا پھر آتا ہے پھر اٹھا. پتہ کہ یہ تم کیا کام چور ہو؟ کہنا نہیں. کہلیں کام چور تو یہ ہیں. کہلیں کیسے؟ کہلیں گے یہ چاہتے ہیں چار چار اینٹیں اٹھا کے جلدی بھاگ جائیں اور میں جو آرام سے کام ختم کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجو محمد والے محمد پر. یہ آپ کا انٹرویل تھا ہنسنے کے لیے. اس لیے کہ حدیث میں کہ ادخال السرور فی قلب مومن عبادہ, جائز طریقے سے کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا عبادت ہے. آپ دیکھیں اسلام کتنا حسین دین ہے مومن کے, مومن مومنہ کے لیے نہیں کہا یہاں, ہاں مومن کے لیے, مومنہ مومنہ کو ہنسائے اور مومن مومن کو ہنسائے. ہاں مومن مومنہ اس وقت ہنساتے ہیں جب حلقے زوجیت میں آ جائیں, وإلا حرام ہو جائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب آئیے دنیاوی زندگی کا دوسرا دور جو آپ سے متعلق ہے, وہ ہے جوانی اور نوجوانی. نوجوان یعنی جو جوانی میں قدم رکھ رہا ہے, جوان جو نوجوانی کے حدود سے آگے بڑھ گیا. معمولاً سن بلوغ سے ایک سال پہلے سے لے کر اور 18 اور 19 اور بعض نے ماہر نفسیات نے کہا کہ 20 سال تک کا زمانہ نوجوانی کا زمانہ ہے اور جوانی اس پھر اس کے بعد ہے. اور جوانی کا زمانہ معمولاً کہا گیا ہے کہ انسان 20 سال 21 سال 18 سال سے لے کر 35 سال تک, 35 سال کے بعد انسان پختہ عمر میں آ جاتا ہے, پھر انسان ادھیڑ عمر میں آ جاتا ہے یعنی ادھڑنے لگتا ہے, دوسرے الفاظ میں یہ کہوں, دانت گرنے لگتے ہیں, بال گرنے لگتے ہیں, آنکھیں ضعیف ہو جاتی ہیں, کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, میری طرح تکیہ لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جناب, چل پھر نہیں سکتے ہیں, سانس پھولنے لگتا ہے, کڈنی میں پتھر آ جاتے ہیں, اسٹون آ جاتے ہیں, پتھری ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکنیں تیز اور کم ہونے لگتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ادھیڑ عمر انسان ادھڑنے لگتا ہے. حدیث میں ہے کہ علیکم, درود بھیجے محمد والے محمد کا, کہ جو بچے احداث کی حالت میں قدم رکھیں یعنی ابھی بالغ ہو رہے ہیں, تم پر ان کی حفاظت لازمی ہے. علیکم بالاحداث, کہ جو لوگ بالغ ہو رہے ہیں تم پر ان کی حفاظت لازمی ہے. اور پھر جوانی کے لیے کہا یا ابناء العشرین جد و اجتہد, کس کس کی عمر 20 سال کے قریب ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں, 20 سال سے کم کس کی عمر ہے یہ بتائیں. وہ شرمائے نہیں, خواتین تو ویسے بھی عمر نہیں بتاتی ہیں, خیر بتا دیں. اور اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1/3 ہمارے پاس یہاں سامعین جو 20 سال سے کم ہیں, یہ ان کے لیے حدیث ہے, یہ حدیث ان کے لیے جو 20 سال سے اوپر گزر گئے, ان کا وقت گزر گیا. یا ابناء العشرین, اے 20 سال کے قریب پہنچنے والوں, 20 سال کے ہو جانے والوں, جدو وجتہدو, جدوجہد کرو دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا، پانی سر سے گزر گیا، 20 سال کے ہو گئے ہو، جدو کوشش کرو، وجتہد اجتہاد یعنی سر توڑ کو اسٹرگل کرو، لڑو بھاگو دوڑو، نکل گئی ٹرین، بس نکل جاتی، کیسے پیچھے بھاگتے ہیں، آواز دیتے ہیں 1 گھنٹے بعد آئے گی ٹرین، بس نکل گئی جناب فلاں روٹ کی بس نکل گئی ہے، پیچھے بھاگتے ہیں، کسی طرح پکڑ کے آخری ڈنڈے پر جان جھونکے میں ڈال کے پہنچ جائیں۔ خدا کہہ رہا ہے یہ وقت نکلا جا رہا ہے، خوش نہیں ہو، بچہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بچہ 1 سال کم ہو گیا اس کی زندگی کا، تم خوش ہو رہے ہو، تم خوشی منا رہے ہو، جس کو میں نے کہا ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ گزرے ہوئے، 2.5 گھنٹے باقی ہیں، بہت اچھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، 2 گھنٹے گزرے، 1 گھنٹہ باقی ہے چھٹی ہونے میں، اور پیپر کیا کیا ہے تم نے، ہیپی برتھ ڈے اس وقت جائز ہو کہ جب ہم اپنی گزشتہ کارکردگی پر مطمئن ہوں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ یا ابن علی شریف جد و جتہد، 20 سال کے ہو گئے، اب کوشش کرو، اب تم جوانی میں آ گئے ہو، اب تم نوجوانی کی حدود سے باہر نکل گئے ہو، اور جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو بعض علماء اخلاق نے کہا توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب تو انسان، اے بدبخت انسان، اب تو سدھر جا، شادی بھی ہو گئی، خواہشات بھی پوری ہو گئی، مقام بھی مل گیا، منصب بھی مل گیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو نے، اگر اب بھی گناہ کرے گا تو، بعض علماء نے کہا کہ توبہ سخت ہے قبول ہونا، اللہ اکبر۔ قرآن میں نوجوانوں کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، حضرت یوسف کا تذکرہ، اصحاب کہف کا تذکرہ، یہ کون ہے، یہ وہ نوجوان، یہ جوان، نوجوان تو نہیں کہوں گا، جوان، کیونکہ ہماری معاملہ نوجوان جوان ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر میں مسامحتاً نوجوان کہوں تو وہاں سے لغوی معنی مراد نہ لی جائے کہ 18 سال سے کم یا 16 سال کے یا سن بلوغ میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اصحاب کہف، یوسف، ابراہیم، موسیٰ، یہ ہیں وہ جوان جنہوں نے اپنی زندگی خدا، خواتین ہیں ایسی کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا نے مثال بیان کی، انشاءاللہ جب بات آئے گی تو میں اس کو عرض کروں گا، حضرت آسیہ مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے نہیں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان مرد عورت دونوں کے لیے، بوجھ کے لیے مثال بیان کس کی، آسیہ وائف آف فرعون، فرعون کی بیوی کی، آئیڈیل بنایا ہے جناب آسیہ کو مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور پھر مردوں کے لیے الگ حضرت یوسف، ابراہیم۔ اچھا یہ جتنے بھی آسمانی آئیڈیل ہوتے ہیں، آسمانی شخصیات ہوتی ہیں، یہ صرف اگر مرد ہے تو مردوں کے لیے، عورت ہے تو عورتوں کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی میں، حضرت آسیہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے نکات مل جائیں گے جو مردوں کے لیے بھی قابل عمل ہیں، اور جناب فاطمہ یا جناب خدیجہ کی زندگی میں بھی ایسے پوائنٹس مل جائیں گے، یا مرد انبیاء کی سیرت میں بہت سارے ایسے نکات مل جائیں گے جو خواتین کے لیے بھی قابل عمل ہیں۔ لہٰذا یہ تصور مت لے کہ جناب حضرت آسیہ صرف خواتین کے لیے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کے، نہیں، مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے صاحبان ایمان کے لیے، یعنی مرد عورت جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے کس کی مثال ہے، زن فرعون آسیہ کی مثال۔ اب آپ دیکھیں کہ نوجوان قرآن کی اصطلاح میں جسمانی طاقت کا مالک ہونا چاہیے، ڈھیلے ڈھالے، نکموں ڈکھٹو، سونے والے، کچھ نہ کرنے والے اسلام پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک ایسے ہی نوجوان جس کی تصویریں فیس بک پہ آپ کو مل جائیں گی، سر جھکا کے بیٹھا ہوا، آئی ایم الون، آئی نیڈ فرینڈ، مجھے دوست آئیے، میرا ہاتھ تھام لو، میں مر رہا ہوں، مجھے بچا لو، یہی ہوتا ہے نا۔ ایک ایسے ہی نوجوان رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، فارغ، نکھٹو نکمو ٹائپ کا، تو پوچھا کام کرتے ہو، نہیں رسول اللہ، کام وام کہاں، علی وارث ہے، اچھا شادی ہو گئی ہے؟ نہیں آغا صاحب ایسی ہماری قسمت کہاں. تو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ. تم بالکل ہی فارغ ہو. اللہ تعالیٰ فارغ و بیکار نکموں نکٹو فالتو نوجوان کو محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتا. بیکار نوجوان, سونے والا نوجوان, میں نے کسی موقع پہ کہا تھا اگر دیکھا جائے قرآن کی نگاہ سے تو قرآن میں چھٹی کا تصور نہیں ہے. جمعے کی چھٹی یا اتوار کی چھٹی کا تصور نہیں ہے. خدا کہتا ہے مسلمان معیشت میں سب سے آگے ہوں, اقتصاد میں سب سے آگے ہوں, دنیا تمہاری محتاج ہو. کیسے؟ سورہ جمعہ, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان لانے والو, جب جمعے کے دن جس کو ہم چھٹی کا دن کہتے ہیں, اب تو خیر چھٹی نہیں رہی ہماری یہاں, لیکن چھٹی کی تو تصور کریں, اس لیے کہ سارا کاروبار 3 بجے کے بعد کھلتا ہے. فاسعوا الی ذکر, جلدی کرو, دوڑو اللہ کی طرف. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز تمام ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا, اور تلاش کرو اللہ کا فضل. یعنی چھٹی صرف نماز کی, معذرت کے ساتھ یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. چھٹی, نکما, نکھٹو, سستی, کاہلی سب کو چھوڑو, بزنس کرو, کام کرو, تلاش کرو اپنے آپ کو, گھر والوں کو, معاشرے کو, ملک کو, اقتصادی ترقی دو. کاد الفقر ان یکون فقر, کاد الفقر ان یکون فقرا کفرا, کہ فقر, افلاس, توہی دستی, غربت, یہ سب تمہیں کفر سے نزدیک کرنے والی ہے. اسلام کہتا ہے اپنی معیشت کو آگے بڑھاؤ, اکنامکس کو آگے بڑھاؤ, چھٹی کے تصور نکال دو. ان اللہ لا یحب الشاب الفارغ, اللہ تعالیٰ پیار بھری نظروں سے آپ کو نہیں دیکھتے جو آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں جو ہے ٹی وی کے سامنے, فٹ بال کے سامنے. میسی نے یہ گول کر دیا, فلاں نے یہ گول کر دیا, گھنٹوں بھی اس پہ بحث ہوتی ہے, فیس بک پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ایک جگہ میں نے ایک دفعہ لکھ دیا تو لوگ میری جان کو آ گئے تھے. میں نے کہا کہ شرن جائز نہیں ہے اپنا وقت ضائع کرنا یہاں بیٹھ کے. لوگ میری جان کو آ گئے کہ آپ نے کہا کیسے, جتنی دلیلیں دی. بھائی وقت ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے, اچھے مقصد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں, وقت ضائع کرنے کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن کچھ ہمارے بہرحال مجتہد سے زیادہ مجتہد ہوتے ہیں, وہ میری جان کو آ گئے. بہر تو یہ نوجوانی ہے اسلام کی نگاہ میں. مادی طور پر اقتصاد اس معنی میں ہونا چاہیے, معنوی طور پر آگے ہونا, روحانی طور پر طاقت ہونی چاہیے, اس کے بعد جسمانی طاقت. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 22, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب یوسف بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے اور پختہ ہو گئے, ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. نالج ہونی چاہیے, پڑھا لکھا ہونا چاہیے. میٹرک پاس نہیں, انٹر پاس نہیں, بی اے پاس نہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ جو اس جدید زمانے کی تعلیم ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. جیسے کہ مجھے کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مدارس امامیہ سے ملنے والے تعلیمی فنڈ پر جو ہے وہ تعلیم کے بجائے کہیں اور خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ناجائز ہے, یہ گناہ ہے. کسی کو خاص مد میں پیسہ لے کر انسان کو کہیں اور استعمال کرے, تعلیم ہے تو تعلیم کے لیے خرچ کرے. یعنی توانائی اور تندرستی ہونی چاہیے, ڈھیلے نکمے, یہ اسلام نہیں چاہیے. یہ اسلام کو ایسے نوجوان نہیں چاہیے. سورہ قصص آیت نمبر 14, وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, حکمت اور علم دی, حکمت دانائی, علم سے بڑھ کر حکمت ہے. یا کہا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 247, قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ, اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے مخصوص کر لیا, چن لیا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اس کو علم بھی زیادہ عطا کیا ہے, اس کو جسمانی طاقت بھی زیادہ عطا کی ہے. یہ اس کمانڈر کے لیے جو بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے. یعنی جسمانی طور پہ بھی مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے, مارشل آرٹ آنی چاہیے آپ کو. اس لیے باپ کے فرائض میں سے ہے کہ تیراکی سکھائے, تیر اندازی سکھائے, فائرنگ سکھائے, آج کے دور میں جو ہے وہ آپ کو سوئمنگ سکھائے, گھوڑ سواری سکھائے, گھوڑ سواری یعنی ڈرائیونگ سکھائے آپ کو. یا وہ اصحاب کہف کہ جنہوں نے دیکھا کہ ماحول برا ہے, عقیدہ خراب ہو رہا ہے, وہاں سے اٹھ کے ہجرت کرنے چلے گئے. اذ اول فتیتو الی الکہف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ چند نوجوان اٹھے اور دیکھا کہ ماحول ہمارے مطابق نہیں ہے, ہم اپنے عقیدے پہ عمل نہیں کر سکتے, یہاں سے ہجرت کر گئے, غار میں جا کے پناہ لی, اور خدا دے بھائی خدا ہمیں کامیابی عطا فرما. حضرت نوجوان علم ہونا, دلیل سے بات کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نوجوان ہیں, یعنی وہی جوان جس کو میں بہرحال نوجوان جوان ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں. سورہ صافات آیت نمبر 40, فما ظنکم برب العالمین, یعنی وسعت ہے نوجوان کے ذہن میں عالمین کے لیے ہے, دقت توجہ ہوتی ہے کاموں میں نوجوان کے, سرسری انداز سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے ہو جائے گا, ٹھیک ہے مولا وارث ہے علی وارث ہے اللہ پہ توکل کر لیا, نہیں. فنظر نظرۃ فی النجوم, حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا اور غور کیا. فقال انی سقیم, میں مریض ہوں, میں بیمار ہوں. پہلے اس میں تفصیل ہے اور تفسیر ہے کہ کیوں سقیم کہا, یعنی در حقیقت کہا کہ میں غور و فکر کی منزل پر ہوں, میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں تمہاری طرح کے بتوں کی عبادت کروں. یہ قرآن کے وہ آئیڈیلز ہیں. یا مثال کے طور پر حضرت آسیہ کے بارے میں ہے, سورہ تحریم آیت نمبر 11 جو میں نے بیان کی کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, خدا نے مثال دیا کہ اہل ایمان مرد عورت کے لیے زن فرعون کی آسیہ کی کیا کہتی ہیں. اذ قالت, اذ یعنی وہ وقت جب یاد کرو, قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اے خدا اپنے پاس, عندک یعنی اپنے پاس, خاص تیری بارگاہ میں ایک گھر بنا دے میرے لیے. ونجنی فرعون وعملہی, فرعون سے اور اس کے اعمال سے. ونجنی من القوم الظالمین, اور ظالم قوم سے. نجنی دو دفعہ کا ہے, یہ ایسا نہیں کہ خدا کے زیادہ آگے تھا نجنی تو یہاں پہ فٹ کر دیا. نعوذ باللہ, نجنی من فرعون وعملہی, فرعون سے بھی اور اس کے کرتوتوں سے بھی. صرف بعض اوقات دور ہونا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ اس کے کام سے, اس کی نہضت سے, اس کی موومنٹ سے, اس کے کاموں سے برأت ضروری ہوتی. نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما. یہ خواتین کے لیے اسوہ. اب آئیے کہ یہ نوجوان جو دنیا کی زندگی میں آیا, کہ جس کے پاس عقل بھی ہونی چاہیے, آنکھیں بھی صحیح کام کرے, کان بھی صحیح کام کرے, تقریباً چار پانچ چھ صفات ہیں کہ جن کو میں یہاں تیزی سے بیان کروں گا. نہ تجربہ, یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لہٰذا سرسری انداز سے میں اس کو بیان کروں. درود بھیجے محمد والے محمد خان. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد. نہ تجربہ کار ہوتا ہے نوجوان, 16 سال 18 سال نہ تجربہ کار ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو, خام ہوتا ہے, کچا ہوتا ہے, پختہ نہیں ہوتا ذہن اس کا, ظاہر پرست ہوتا ہے. کوئی بھی اچھی چیز لگے گی اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا, آئیڈیلزم کا متوالا ہوتا ہے, گلیمرزم آئیڈیلزم, جو چیز اچھی لگے گی ہٹ کر گئی جناب, پوری قوم اسی کے پیچھے لگی ہوتی ہے. ایکسپوز کرنا چاہتا ہے اپنے وجود کا اعلان, اور پھر سن بلوغ میں اس میں ایک بحرانی کیفیت ہوتی ہے. نہ تجربہ کار ہوتا ہے, والدین سے زیادہ دوست کو اہمیت دیتا ہے. نہ پختہ اور خام ہوتا ہے, بہکاوے میں آ جاتا ہے, بتانے میں آ جاتا ہے, اس کی بات کو صحیح سمجھنے لگتا ہے. ظاہر پرست ہوتا ہے, حسن کو اہمیت دیتا ہے, اب اماں کہہ رہی ہیں بیٹا جاؤ پکوڑے لے آؤ بازار سے، ہی آئینے کے سامنے کبھی بالوں کو بٹھاتا ہے کبھی کھڑا کر رہا ہے، وہ بیٹا ٹائم ہو گیا لیکن بیچارے کے بال ہی نہیں سنور کے دے رہے۔ تو ظاہر پرس یعنی منفی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے گیٹ اپ آپ دیکھیں گے 12 سال کے بعد، 14 سال 16 سال میں بچے بہت زیادہ اپنی وضاقت کو اپنے ہولیوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، بری چیز نہیں ہے یہ، اپنے وجود کا علم ایکسپوز کر، نہیں میں ہوں، میرے لوہا مانو، میری صلاحیت کو لوہا مانو، میں ہوں، مجھ سے کام کرواؤ۔ اور پھر انسان جب اس دور سے گزر رہا ہے جس کو سن بلوغ کا دور کہا جاتا ہے، اس کو نفسیات کی روح سے بحرانی دور کہا جاتا ہے، بچے پر خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بچی اس کا الگ اسٹیج ہے بلوغت کا، مرد بچوں کا الگ اسٹیج ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیار و محبت سے مشکلات کو حل کرنے کے لیے والدین کے پاس دو طریقے ہیں، ایک بچہ ہے جناب ابو یہ کام ہے، والدہ یہ کام ہے، آپ کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سنا نہیں اور پیسے نکال کے جلدی سے دے دیے، ایک یہ حل کرنا ہے مشکل کو، لیکن آپ نے بچے کی شخصیت کو توڑ دیا، کریش کر دیا، رزہ کر دی، توجہ نہیں دی، اس کی عاطفی نیاز، عاطفی ضرورت، احساساتی ضرورت، اس کی فیلنگ کو ہرٹ کر دیا، آپ نے کچل دیا، ٹھیک ہے یہ لو پیسے جاؤ، آپ نے مشکل حل کر دی، شخصیت کو چل دیا آپ نے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کے مالی وسائل نہیں ہیں، آپ اسے مالی سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم عاطفی سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی فیلنگز کو سمجھ سکتے ہیں، بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم تمہارے لیے، کیا تمہاری پرابلم ہے، خود یہ سننا، اس کی فیلنگز کو سپورٹ کرنا، اس کی شخصیت کو آپ اس کو اہمیت اور امپورٹنس دینا، یہ اس کا دل بڑا کر دے گا۔ یہ اس پہلی والی صورت سے بہتر ہے کہ آپ نے اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھے، پیسے نکال کے دے دیا، اچھا یہ لو ٹھیک ہے جاؤ، شخصیت کو چل دیا آپ نے اس کی، لیکن دوسرے میں آپ نے شخصیت کو مضبوط کر دیا، شاید آپ مالی طور پر اس کی اتنی مدد نہ کر سکیں، یہ اہمیت دینی چاہیے۔ بچوں میں احساساتی کمی ہوتی ہے، میاں بیوی میں بھی جو زیادہ تر جھگڑے ہوتے ہیں، نہ چپکلشیں ہوتی ہیں، نہ اتفاقی ہوتے ہیں، وہ بھی عاطفی نیاز کی کمی کی وجہ سے، فیلنگس سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس وجہ سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ مرد سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو پیسے دے دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن نہیں، بیوی کی توجہ پیسہ نہیں ہے، آپ کی توجہ کی طالب ہے، بچہ آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بیٹا غرق ہو رہا ہے، حضرت نوح کا ڈوب رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، حضرت نوح کہتے ہیں یا بنی، 6 دفعہ یا بنی کا لفظ آیا ہے، یا بنی اے میرے چاند، اے میرے جگر، اے میرے آنکھوں کے ٹکڑے، جو بھی آپ کہیں، یا بنی یعنی اے میرے بیٹے، پیار محبت کا احساس ہے اس میں، کیا کہتے ہیں اے بنی، ایل کا مانا بیٹا، آ جاؤ ہمارے ساتھ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو، یعنی انسان نصیحت بھی کرے تو ایسے نصیحت کرے پیار و محبت سے۔ یا حضرت لقمان، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا آنکھوں کے نور، آنکھوں کے چاند، آنکھوں کے ستارے، جو بھی آپ کہیں، چندہ، پپو، منا، گڈو، جو بھی آپ کہیں، پیار بھرے الفاظ، اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اب وہ جو چننا ہے وہ ہمیشہ چننا ہی رہے گا، جو گڈو ہمیشہ گڈو ہی رہے گا، وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اچھے الفاظ استعمال کریں۔ یا بنی یعنی انسان سمجھے فیلنگس کو، اور اس کے بعد بچے بھی والدین کو اپنا ملجا ماوا سمجھیں، پناہ گاہ سمجھیں۔ ایسا نہیں ہو کہ بچہ آئے اور ہوتے بچے سوال کرتے ہیں، ابو یہ کیا، ابو وہ کیا، ابو یہ کیسے، وہ کیسے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 2-3 سوال کے جواب دیے، اس پہ جھاڑ دیا، چپ ہو جاؤ، یا آپ نے بچے کی شخصیت کو نظر انداز توڑ دیا۔ اعتماد کی فضا ہونی چاہیے بچوں میں اور والدین میں۔ نوجوان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قانے کنندہ یا قانے کی سرح سے قریب قریب کوئی پیار بھرا جواب سننے کو ملے گا، قانے کنندہ نہ بھی ملے تو کم سے کم پیار و محبت کا سلوک ملے گا، یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، بہت سوال کرنے لگتے ہو، علامہ ہو گئے ہو، یہ ہو گئے وہ ہو گئے ہو، یہ نہیں۔ والدین مشکلات کو سمجھیں، بچوں کی نیڈز کو سمجھیں، احساس کو سمجھیں، ضروریات کو سمجھیں اور پیار و محبت سے سمجھائیں. اگر دلیل سمجھتا ہے دلیل سے سمجھائیں, پیار و محبت سے سمجھتا ہے پیار و محبت سے سمجھائیں. حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں, اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی, اے میرے والد محترم انداز, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لساجدین. بابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے, چاند سورج ستارے 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بچہ پریشان ہے, عجیب خواب دیکھا ہے. باپ کے پاس سمجھتا ہے, دوست کے پاس نہیں گیا, بھائی کے پاس نہیں گیا. والدین مرکز ہونے چاہیے امیدوں کا بچوں کے لیے. خانے کو نندہ جواب میں, یا بنائی لا تخصص رویا کا, اپنا خواب کسی میں بیان مت کرو. اب آئیے نوجوان کو میں مختصر کروں, اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 7-10 ہو گئے, کتنا ٹائم رہ گیا میرے پاس؟ جی 5 منٹ, اور میرے حساب سے تو 1.5 گھنٹے کا پروگرام تھا. جی 7:30 پہ اذان ہوگی, آف کرنا ہوگا. ٹھیک, افسوس کہ سب چیزیں ریکور نہیں ہو سکی, اس میں ہم بیان نہیں کر سکے. نوجوان کو کھیل اور تفریح کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی نیڈ ہے. یہ کھیلنا, تراوٹ, شاداب, بدنی روش, صحت, یہ بچے کی ضرورت ہے. وہ قرآن میں تذکرہ ملتا ہے, جی ہاں, حضرت یوسف کی داستان میں, ارسلہ معنا غداً یرتع ویلعب, کہ ہمارے ساتھ پکنک پہ جائے. والد محترم اس کو بھیج دیں ہمارے ساتھ پکنک پر, یرتع, کھائے, انجوائے کرے اور کھیلے, یا آپ کھیلے, بچے کی نیڈ ہے, ضرورت ہے کھیلنا. حدیث میں ہے, رسول اللہ سے روایت ہے, آرامۃ الصبی فی صغرہ زیادۃ فی عقلہ فی کبرہ, بچے کا بچپن میں کھیلنا بڑے ہو کر اس کی عقل کی پختگی کا سبب بنے گا. اگر بچے کو کھیلنے نہیں دیا تو وہ دولہ شاہ کا چوہا بنے گا. جی سر تو اتنا بڑا ہوگا, دماغ چھوٹا سا ہوگا, معذرت کے ساتھ. بچے کو کھیلنے نہیں دیا, ڈانٹ دیا آپ نے, تستحب, یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تستحب آرامت الغلام فی صغرہ لیکون حلیما فی کبرہ. عجیب عجیب عجیب, کہتے ہیں کہ مستحب ہے بچے کا کھیلنا بچپن میں, اسے چھوڑو میدان میں, چھوڑو آزاد, اس کے لیے وے قرار دو, فری قرار دو, اس کو کھیلے. کیوں کھیلے؟ تاکہ وہ بڑا ہو کر حلیم و بردبار ہو سکے. کیونکہ وہ بچے جن کا بچپنے میں بچپنا نہیں نکلتا, وہ بڑے ہو کر اپنا بچپنا بڑے ہو کے نکالتے ہیں اور اپنی عزت و آبرو کو داؤ پہ لگاتے ہیں. جن بچوں کا بچپنا بچپنے میں نہیں نکلتا, وہ بڑے ہو کر اونگی بونگی حرکتیں کرتے ہیں. تو جن جن کا بچپنا وہ جلدی جلدی بچپنا نکال لیں. درود بھیج محمد وال محمد پر. اچھا ٹھیک ہے, شاداب, پرتراوت, بدنی رشد, صحت, چاقو چوبند, مستعد, متوازن, سالم مداد, عقلی اور تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے. کیسے؟ جب اسے صحیح و سالم ماحول ملے گا, پرنشاط ماحول ملے گا, کھیل و تفریح کا میدان ملے گا. اس لیے ہے کہ تیراکی سکھائے باپ, تیر اندازی سکھائے, بہترین ادب سکھائے, لکھنا سکھائے, رزق حلال دے, تربیت کرے, اور جب شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی شادی کرے. یہ والدین کے فرائض میں سے ہے. اور اسی لیے ہے کہ مومن 3 چیزوں میں اپنے دن کو تقسیم کرتا ہے, خدا سے مناجات اور عبادت 1, رزق حلال اور معاش 2, اور حلال سے لذت 3. حلال سے لذت 3, حلال چیزوں سے لذت حاصل کرے کوئی مسئلہ نہیں, آپس میں ہنسی مذاق کرے کوئی مسئلہ نہیں, گناہ نہ ہو, انسلٹ نہ ہو, تحقیر نہ ہو, ڈیگریڈ نہ کیا جائے, غیبت نہ کی جائے, ہنسی مذاق کریں, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں, اس طرح کی بات کریں. اور اس کے بعد پھر محرم اور نامحرم سے رابطے کا था, उसके बाद गुनाह से बचाव था, ये दूसरा पॉइंट था जो हम डिस्कस नहीं कर सके। फिर शादी के, शादी के लिए क्या होना चाहिए। बस सिर्फ खुशखबरी के तौर पर आपको एक खुशखबरी देता जाऊँ कि क़ुरान ने कहा है कि जो अल्लाह के लिए काम करेगा वो सीधे अपने ससुराल पहुँचेगा। हाँ, ये क़ुरान ने कहा है, ये क़ुरान ने कहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के लिए काम किया, बनी इसराइल को मार के वहाँ से निकले, कहाँ पहुँचे? सीधे ससुराल, अल्लाह के लिए। ये अभी आपको हर कह के जनाब अब मैं ससुराल पहुँचने के लिए नेक काम करता हूँ, नहीं, तो मकसद ससुराल हो गया, नेक काम और अल्लाह नहीं हुआ, फ़र्क है दोनों में। आप नेक काम कीजिए, अल्लाह ताला अच्छी बीवी अच्छे ससुर आपको मरहमत फरमाएंगे। बहरहाल गुफ्तगू को यहीं रखते हैं क्योंकि अब इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और कहते हैं कि कैमरे की बैटरी भी जो है वो अब 5 मिनट, जब कहा था अब 3 मिनट रह गए हों। सिर्फ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अवाइल जवानी में इंसान नामहरम से क्यों रब्ता रखता है, क्यों फ्रेंड बनाता है नामहरम को? जनाब दोस्त हमें नहीं मिलते, अच्छा जनाब हमराज बनाना चाहता है अपना, या लड़की या लड़का एक दूसरे को, असरार दिल का महरम बनाना चाहता है, या मायूसी से फरार करना चाहता है तो दोस्त से डिस्कस करना चाहता है, नाकाम मुस्तकबिल में नाकामी का खौफ है उससे बचना चाहता है, समझने पढ़ने वाली आँखों दिल चाहता है जो उसको फील कर सकें समझ सकें, इन बहानों से इंसान नामहरम से रब्ता रखता है। बहर नामहरम से रब्ता किस हद तक जायज़ है किस हद जायज़ नहीं, ये अलग बहस है और फिर इसमें पूरी तफसील है जो अब इस मुख्तसर से वक्त में गालिबन सवालात भी हों, शायद आपके खुदा न खास्ता कोई सवाल आ जाए तो उसका भी जवाब दे देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदावंदा हमने जो कुछ यहाँ पढ़ा सुना और कहा उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, हमारी ज़िंदगी कुरानी ज़िंदगी करार दे, हमारी इबादत कुरानी इबादत हो, हमारे रोज़े कुरानी रोज़े होंगे जिनको खुदा ने कहा लअल्लकुम तत्तकून मुत्तकी बनो। खुदावंदा इमाम ज़हूर इमाम ज़माने के दौर में ताजील फरमा, हम सब उनके अंसार व आवाम शरीक फरमा, मुसलमान को इत्तेहाद व इत्तेफाक़ की दौलत से मालामाल फरमा, पाकिस्तान में और बैन अलाक़ोमी सतह पर दरपेश बहरानों से हमें निमटने और इत्तेहाद व इत्तेफाक़ के ज़रिए सब का राहल तलाश करने की तौफीक अता फरमा। आखिर में एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई इजतमाई तौर पर और तमाम मरहूमीन को उसका सवाब हदिया करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد कोई सवाल है तो माजरत के साथ के जो मौजू समेट के लाए थे वो पूरा हक अदा नहीं हो सका।
आपसे प्रश्न सवाल
सबकी समझ में आ गया, कोई सवाल नहीं है जी। भाई बच्चे की शादी करने के बाद वालदैन के कोई फ़राइज़ होते हैं, मुंतज़रीन इमाम की ज़िम्मेदारी मुतालिक कोई आयत और क़ुरानी, और ये दो अलग अलग मौजू हैं। बहरहाल ये अखलाकी तौर पर वालदैन के शादी करने के बाद भी फ़राइज़ हैं कि उनके लिए घर में ऐसी फ़िज़ा कायम करें जो सास ससुर हैं, कि वहाँ पर नई आने वाली दुल्हन और दामाद या बेटा जो है वो अपनी ज़िंदगी सही तौर पे गुजार सके, अपने सलीके के मुताबिक गुजार सकें, अखलाकी तौर पर उनकी नसीहत रहनुमाई इरशाद करें, ये उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है। और फिर होने वाले पोतों पोतियों को खिलाएँ, बाग ले जाएँ, ट्रॉफियाँ दिलाएँ, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। मुंतज़रीन इमाम की ज़िम्मेदारियों के मुतालिक कोई आयत फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, अगर आती है तो मैं इंशाल्लाह फिर बता दूँगा आपको। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद।